بسم الله الرحمن الرحيم نحمد ونصلي على رسوله الكريم حضرت اقدس حضرت مولانا شاہ بہاء الحق صاحب ہردوئی رحمۃ اللہ علیہ جو ہمارے شیخ عارف باللہ شیخ العرب العجم مجدد زمانہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے شیخ تھے ان کے ملفوظات ہیں مجالس الابرار اس میں سے پڑھتے ہیں ارشاد فرمایا کہ جیسا ٹکٹ ہوتا ہے اسی طرح کا اس کا ویٹنگ روم ہوتا ہے بس عالم برزخ ہر شخص کا اس کے اعمال کے مطابق ہوگا فرمایا کہ جیسا ٹکٹ ہوتا ہے جس درجے کا ٹکٹ ہوتا ہے اے سی پارلر ہے فرسٹ کلاس ہے اور ایک اکانومی ہے تو اسی درجے کا اس کا ویٹنگ روم ہوتا ہے بس عالم برزخ ہر شخص کا اس کے اعمال کے مطابق ہوگا ارشاد فرمایا کہ ایک شخص صرف لنگوٹی باندھے فرسٹ کلاس میں گھسے تو لوگ اس کو دھکے دیں گے اور جب وہ زبردستی طاقت سے بیٹھ جائے گا تو ٹی ٹی کو بلائیں گے ٹی ٹی نے آتے ہی ٹکٹ کا سوال کیا اور اس نے لنگوٹی سے ٹکٹ فرسٹ کلاس کا نکال کر دکھا دیا تو اب سب مجبور ہو گئے اس کو نکال نہیں سکتے مگر سردی گرمی کھانے کی تکلیف ذلت و رسوائی سے یہ منزل وطن تک پہنچے گا ایسا ہی نا بھائی اسی طرح جس کے پاس ایمان کا ٹکٹ ہوگا اور اعمال صالحہ کا سامان نہ ہوگا تو جنت تک پہنچے گا مگر ذلت و پریشانی سے اور سزا کی تکالیف برداشت کر کے داخل ہوگا کیا بات سبحان اللہ ارشاد فرمایا کہ بعض نادان لوگ تھرڈ کلاس کے ڈبے میں باوجود فرسٹ کلاس کے ٹکٹ لینے کے بیٹھ رہے تھے اور دل میں یہ دلیل قائم کی کہ تھرڈ کلاس کے ڈبے پر تین نمبر ہیں 1 2 3 جس کو رومن 3 کہتے ہیں اور فرسٹ کلاس والے ڈبے پر صرف ایک ہے اسی طرح بعض لوگ سنت کی قدر نہیں کرتے بدعات کے اضافے کو زیادہ دین سمجھ کر کرتے ہیں کاش یہ لوگ اہل علم سے رجوع کرتے کاش یہ لوگ اہل علم سے رجوع کرتے ارشاد فرمایا کہ جب کسی سے ایزا پہنچے تسبیح و تحمید میں لگنے کا حکم ہے اس علاج کی حقیقت یہ ہے کہ توجہ ادھر سے ہٹا لی جائے اور توجہ کا فرد کامل توجہ اللہ ہے توجہ اللہ تعالی کی طرف کر لی جائے جھگڑا ختم ہو جائے گا ایزا پہنچ رہی ہے کسی نے برا بھلا کہہ دیا اور غصہ آ رہا ہے جواب دے سکتا ہے بدلہ لے سکتا ہے لیکن کیا حکم ہے کہ اللہ کی طرف رجوع ہو جاؤ ہے نا قالو سلامہ جو اللہ کے منہ نہیں لگو بولو قالو سلامہ السلام علیکم سلامتی ہو تم پر کیا ہوگا اللہ تعالی کی طرف توجہ ہو جائے گی آج ہم ذرا سی بات پہ تو میں شروع کر دیتے ہیں ذرا موسم گرم ہو جائے تو دیکھو ہر ایک آدمی پہ گرمی چڑھ جاتی ہے ذرا ذرا سی بات پہ توتکار شروع ہو جاتی تو اصل دین تو یہی ہے کہ کسی کو ایزا نہ پہنچائے اخلاق کا خلاصہ اخلاق کیا ہے آج لوگ سمجھتے ہیں کہ کسی سے مسکرا کے مل لیا تو کہتے ہیں یہ بڑا اخلاق والا مسکرا کے ملنا اخلاق کا ایک حصہ ہے، ایک جزو ہے، پورا اخلاق نہیں ہے، اخلاق کامل نہیں ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین کے سامنے ایک صاحب نے کسی کا ذکر کیا، تعریف کی، تو بڑا اچھا آدمی ہے. تو انہوں نے فرمایا کہ تمہیں کیسے پتا، کیا تم نے اس کے ساتھ کبھی تین کاموں کا واسطہ ہوا ہے، اس کے ساتھ تمہارا تین کاموں کا واسطہ پڑا ہے، تم نے اس کے ساتھ کبھی سفر کیا ہے، تمہاری اس سے کبھی لڑائی ہوئی ہے، تمہارا اس سے کبھی کوئی معاملہ ہوا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں، میرا ان تینوں کاموں میں سے کوئی بھی نہیں ہوا، نہ کبھی اس کے ساتھ سفر ہوا، نہ کبھی اس کے ساتھ میں نے کوئی لین دین کا معاملہ کیا، نہ کبھی اس سے لڑائی ہوئی. فرمایا تم پھر اس کے اخلاق کی گواہی نہیں دے سکتے. یہ تین چیزیں جب تک پیش نہ آئیں کسی کے اخلاق کی گواہی نہیں دے سکتے. صرف اس کے مسکرانے سے اور سلام کرنے سے اس پہ لیبل نہیں لگ جائے گا کہ یہ اعلی اخلاق کا مالک. ہاں، یہ اخلاق کا ایک حصہ ہے کہ جب کسی سے ملو تو خندہ پیشانی سے ملو، مسکرا کے ملو، اس پہ اجر ہے، یہ تقاضائے مسلمانی ہے. لیکن اصل چیز یہ ہے کہ برداشت، تحمل، اور جب جھگڑا ہو اس وقت پتہ چلتا ہے. ایک شخص آتا ہے آپ کے پاس اور دوسرے کی برائی شروع کر دی، جی اس نے مجھے مارا، آپ دیکھ بھی رہے ہیں اس کے کپڑے پھٹے ہوئے ہیں، کہیں کہیں سے جو ہے زخمی بھی ہے وہ. تو حدیث شریف میں کیا فرمائے؟ اب ہم تو دیکھ کے کہیں گے واقعی وہ بڑا ظلم کیا اس نے، لیکن حدیث شریف میں فرمایا کہ جب تک دوسرے سے نہ مل لو، اس کا یقین نہ کرو. یہاں تک فرمایا مفہوم ہے کہ ایک شخص پھوٹی ہوئی آنکھ لے کے آتا ہے کہ مجھے فلاں نے دیکھو میری آنکھ پھوڑ دی ہے، تو تم یقین نہیں کرنا کہ یہ ظالم ہے جب تک اس دوسرے سے نہ ملو. کیا معلوم کہ اس نے پہل کی ہو اور اس نے اس کی دونوں آنکھیں پھوڑی ہوں. آج ہم لوگ ان معاملات میں کتنے کمزور ہیں، ہے نا. معاملات جو ہے یہ دین کا ایک بہت بڑا حصہ ہے. آج علماء فرمائے صرف عبادات کو جو ہے سمجھتے ہیں کہ بھئی یہ کافی ہے، نا، کافی نہیں ہے. عبادات ضروری ہیں لیکن کافی نہیں. تو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہو جانا اور معاف کر دینا، یہ جو ہے ایزا سے. ہاں، میں اس کا کر رہا تھا، اخلاق کا خلاصہ یہ کہ ہماری ذات سے کسی مسلمان کو تکلیف نہ پہنچے. المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ. آج صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانیت کی جو سرٹیفکیٹ دے رہے ہیں، مسلمانیت کی جو سند دے رہے ہیں، وہ اس چیز پر سند دے رہے ہیں کہ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے. یہ سند ہے آج صلی اللہ علیہ وسلم کی. اب اس سند کو لینے کے لیے یہ سند گھر پہ بھی ملتی ہے، یہ سند دفتر میں بھی ملتی ہے، یہ سند بازار میں بھی ملتی ہے، یہ سند کارخانے میں ملتی ہے، ایئرپورٹ پہ بھی ملتی ہے، ریلوے اسٹیشن میں ملتی ہے، ہر جگہ. صرف یہ باہر کے لیے نہیں ہے، یا یہ صرف مسجد کے لیے نہیں ہے کہ مسجد میں ہم آ گئے تو بھائی اب ہماری ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، بہت خیال کر رہے ہیں. اور باہر نکلتے ہیں تو ٹوپی بھی اتار کے جیب میں رکھ لیتے ہیں، جو شلوار اوپر کی تھی وہ بھی نیچے کر دیتے ہیں، اور مونچھ پہ تاؤ دے کر کے وہی پھننے خواہ بن گئے. یا دفتر میں گئے تو عہدہ اچھا بڑا ہے، ٹھیک ہے نا، اب اس عہدے کا ناجائز استعمال شروع کر دیا. جو بےچارے کمتر عہدے والے ہیں، مددگار ہیں، یا کوئی عارضی ملازمت والا ہوتا ہے، ٹیمپروری ہوتا ہے کوئی کچھ کوئی کچھ، اب یہ پرماننٹ ملازمت والا آدمی ہے، اب یہ وہاں کڑپوں دکھا رہا ہے کہ میرے مقابلے کا تھوڑی ہے یہ، اب اس پہ ظلم کر رہا ہے نا، بولنے میں، چالنے میں، برتاؤ میں، ہر معاملے میں. تو اس طرح ہر جگہ اس کو اس کا استحضار چاہیے کہ کہ میری ہاتھ اور زبان سے کسی مسلمان کو تکلیف نہ پہنچے، خواہ مسجد ہو، خواہ کالج ہو، یونیورسٹی ہو، بس ہو، ٹرین ہو، جہاز، کوئی بھی جگہ، کارخانہ، ہر جگہ اس کا استحضار چاہیے کہ میری ذات سے کسی مسلمان کو تکلیف نہ پہنچے. یہ ہے اعلی اخلاق والا، جس نے دوسرے کو ایذائے مسلم سے بچا لیا، ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ ہوا. تو اس کو سند دے رہے ہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مسلمان ہونے کی، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں، اور یہی اسوہ رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ جو ہے بھائی، وہ کیا ہے؟ وہ یہی تو ہے نا، جو غیر بھی کہہ اٹھے کہ آپ سے بڑا کوئی انسان نہیں، آپ سے بڑا کوئی رحم دل نہیں. تو ایسا حضرت اسلام اپنی ہر امتی کو دیکھنا چاہتے ہیں. اور یہ جو محنت ہے خانقاہوں کی، اس میں خاص اسی چیز ہی پہ محنت کی جاتی ہے کہ اپنے اخلاق کی اصلاح کرو. عابد تو بن گئے آپ، نمازی بن گئے، حاجی بھی ہو گئے، ماشاءاللہ زکات بھی دیتے ہیں اور صدقات بھی کرتے ہیں، لیکن اخلاق کے معاملے میں جو توجہ ہونی چاہیے وہ نہیں ہے. گھر میں ظلم کر رہے ہیں، اولاد ہیں تو اولاد کے حیثیت سے ظلم کر رہے ہیں، باپ ہے تو وہ اپنی ذمہ داری اس حیثیت سے پوری نہیں کر رہا. آج ہمارے معاشرے کا ایک المیہ ہے، سوچنا پڑتا ہے کہتے ہوئے، لیکن یہ ایک المیہ ہے کہ ہمارے گھروں میں انصاف نہیں. بیٹی کے ساتھ معاملہ کچھ اور ہے، بہو کے ساتھ معاملہ کچھ اور ہے کہ نہیں ہے؟ کہاں سے اللہ والے بنیں گے؟ چاہتے ہیں اللہ والے ہو جائیں، قرب الہی مل جائے. کیسے ملے گی قرب الہی؟ ظلم کر رہے ہیں، بہن کا حصہ میراث میں نہیں دیتے، ماں باپ کا انتقال ہو گیا اور جو ہے بیچاری بہنیں شرم حضوری میں مانگتی نہیں ہیں، محتاج ہیں، ضرورت مند ہیں، اور بھائی لوگ جو ہے بس کہتے ہیں نہیں بھائی یہ حضور ہے، وہ حضور ہے، فلانا ہے، دھماکہ ہے، کر کے ٹائم کو پاس کرتے رہتے. کہاں سے اللہ والے بنیں گے؟ کہاں سے مسلمانیت، کہاں ہے یہ مسلمانیت؟ دین کا اگر ایک حکم بھی جان بوجھ کر چھوڑ رہا ہے تو کہاں سے یہ کامل مسلمان ہوا؟ بھائی کپڑے کو پاک ہونے کے لیے، کپڑے کا پاک ہونے کے لیے اوپر سے نیچے تک سارا کپڑا پاک ہونا چاہیے، ہے نا بھائی؟ اگر یہ اتنے حصے میں گندگی لگی ہوئی ہے، کرتے کے ایک چوتھائی حصے میں، تو ناپاک ہو جائے گا. نظر آیا نہیں آئے، یہ سوال نہیں، نظر آیا نہیں آئے، لیکن کیا ہے؟ ناپاک ہو جائے گا، ہے نا؟ پاک ہونے کے لیے پورا کپڑا پاک ہونا ضروری ہے. ایسے ہی مسلمان ہونے کے لیے تمام احکامات پر جو ہے عمل پیرا ہونا ضروری ہے. نیت ہونی چاہیے، نیت ہونی چاہیے، کوشش ہونی چاہیے، اور کوتاہی تو ہوتی ہے، ہو جاتی، بشر آدمی کوتاہی ہو جاتی، معافی، استغفار، لیکن نیت تو ہو نا کہ ہم ظلم نہ کریں، ہم ناانصافی نہ کریں، ہمارے اندر نرمی ہو، نرم خوئی ہو. آدم صلی اللہ علیہ وسلم نے نرم خوئی کی کتنی فضیلتیں بیان فرمائی، صبر و تحمل کی کتنی فضیلتیں بیان فرمائی. تو اس محنت کا، جو جس کو خانقاہی محنت کہتے ہیں، سلوک کہتے ہیں، اصلاح نفس کہتے ہیں، اس کا خاص تعلق آدمی کے اخلاق سے ہے. تو حاجی، نمازی، زکاتی وغیرہ وغیرہ بہت مبارک ہے، اللہ کا بہت فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ساری نعمتیں دی. یہ ساری بھی نعمتیں ہیں نا بھائی، حج کرا دیا اللہ نے، کوئی معمولی نعمت ہے؟ روزہ کی توفیق دیتے ہیں، معمولی نعمت ہے؟ نماز پڑھنے کی توفیق دیتے ہیں، معمولی نعمت ہے؟ یہ ساری نعمتیں ہیں، لیکن ان کے اندر جو نور آئے گا، جو جلا آئے گی، وہ اخلاق کی بہتری سے آئے گی. आप माशरे में देख लीजिए, एक आदमी बहुत नमाजी, नेक नेक नमाजी है, हाजी है, सब कुछ, उसके अखलाक अच्छे नहीं, बाहर निकलता है मस्जिद से और फल वाले से लड़ाई शुरू कर देता है, बदतमीजी, बदखुल्की, उसने ठेला लगा दिया मसलन दरवाजे के आगे, उसको नरमी से भी कह सकते, वो बेचारा भी कुछ कमाने के लिए खड़ा है वहां पे, सख्ती से झगड़ा कर रहा है। तो जो भी शख्स देखेगा, जो सलीम उत्तबा होगा, वो यही कहेगा, देखो भाई ये भी तो बेचारा गरीब मिस्किन आदमी है, किसी आश्रय पे आके कहां दरवाजे पे खड़ा है, वो इसी आश्रय पे कि अल्लाह का घर है कुछ और भी मिल जाएगा, तुम भी अल्लाह के दरवाजे पे आए हो, ये भी अल्लाह के दरवाजे पे आया, अभी इसको इतना शऊर नहीं है कि मस्जिद के अंदर दाखिल होकर नमाज पढ़े पहले और फिर आ जाए अपनी रेड़ी पे, तो इसको शऊर दो, उसको प्यार से मोहब्बत से शऊर दो, इसको झगड़ा करोगे तो ये तो अभी दरवाजे पे भी है ना, कल कोई दरवाजे पे भी नहीं होगा, तो तुमने तो वही काम कर दिया भाई जिस पे हजरत मूसा अला नबीना अलैहिस्सलाम की अल्लाह ने इस्लाह फरमाई, कि उनके जमाने का एक शख्स, मूसा अलैहिस्सलाम कितने जलीलुल्कद्र नबी थे, उनके जमाने का एक शख्स जो है वो चबकरियां चराने वाला, उसको अल्लाह के मुतालिक किसी ने बतलाया था, अब वो बैठ के पहाड़ पे बकरियां चर रही हैं और वो बात करता था, या अल्लाह आप कितने प्यारे हैं, आप कितने अच्छे हैं, आपने कैसी कैसी चीजें बनाई हैं, अगर आप मुझे मिल जाएं तो मैं आपके हाथ पैर दबाऊं, आप मुझे मिल जाएं तो मैं आपको रोगनी रोटी खिलाऊं, आप अगर मुझे मिल जाएं तो मैं आपके सर में तेल डालूं, आपके सर में जो बहुत दिन से काम काज की वजह से आपको इतना काम करना पड़ता है, तो आपके काम काज की वजह से सर में जुइयां पड़ गई होंगी है, बिजी होने की वजह से, मसरूफियत की वजह से, तो मैं आपके सर की जुइयां ढूंढूं वगैरह वगैरह। सीधा साधा देहाती आदमी अपने अकल के मुताबिक, अपने फहम के मुताबिक कह रहा है। मूसा इस्लाम एक दिन निकल आए, सुनने लगे उसकी बात, सुनी तो जो है जलाली तो थे, अल्लाह ने जलालान रन शान अता फरमाई थी, अरे कमबख्त ये क्या तू, ये कैसी बातें कर रहा है, अल्लाह कोई तेरे जैसा आदमी है, अल्लाह के कोई हाथ पैर है, अल्लाह के कोई सर है क्या, उसके बाल है और उसके सर में कुंजुए पड़ती हैं, है? तू तो काफिर हो गया, तू तो मजहब से निकल गया वगैरह वगैरह, जो भी तरीका था, अल्लाह माफ़ फरमाए, मैं तो एक मफ़हूम अर्ज कर रहा हूं। वो तो डर गया, देहाती आदमी, सीधा साधा आदमी था, वो तो ऑर्डर गया, अब वो रोता हुआ एक तरफ को निकल गया, अफसोस करता, इधर इधर वही आ गई, आप पर वही आ गई, तंबी हो गई कि भाई हमने तुम्हें, मफ़हूम अर्ज कर रहा हूं, हमने तुम्हें बंदों को अपने आप से मिलाने के लिए भेजा है, जुदा करने के लिए तो नहीं भेजा, उस आदमी का हमसे एक ताल्लुक था, उस आदमी का एक हमसे उसको एक निस्बत थी और वो हमसे बातें करता था अपनी सीधी सादी देहाती बातें, तुमने उसको डरा दिया और वो जो है डर करके कहीं और निकल गया, जाओ उसको समझाओ, उसको मनाओ जाके, खैर अब वो गया फिर उसको मनाया, तो वो अपने फहम के मुताबिक था, हर आदमी का एक फहम है, तो मैं इस पर अर्ज कर रहा हूं कि हम जिस तरह से बरस पड़ते हैं ना और अपने आप को कुछ समझ करके, भाई उसका फहम देखो, उसकी वो देखो और उसको मजीद करीब करने की कोशिश करो, दावत इल्लाह और अमल बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर जो है इसको पहले सीखना है, सीख पहले सीख है आदमी, इस्लाह करते हुए दूसरे की 100 दफा सोचे कि कैसे इस्लाह की जाती, कैसे इसकी इसको दावत देंगे कि ये दावत को कबूल करेगा, लट थोड़ी मार देना है या अपना गुस्सा थोड़ी उतार देना है। हजरत शाह अब्दुल कादिर दहलवी, हजरत शाह वलीउल्लाह साहब रहमतुल्लाह अलैह के साहिबजादे, तफसीर लिखने वाले कुरान मजीद, इतने आला दर्जे के जो है मुफस्सिर और इतने बड़े अल्लाह वाले बुजुर्ग साहिब कशफ करामत, एक आदमी आता था نماز پڑھتا تھا تو اس کی شلوار ٹخنے سے نیچے ہوتی تھی، بہت بڑا گناہ ہے، صرف نماز میں نہیں عام حالت میں بھی ٹخنے سے شلوار نیچے کرنا بہت بڑا گناہ ہے. ما اسفل من الکعبین من الازار فی النار، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ جو ٹخنے ڈھکے جائیں گے کپڑوں سے، اوپر سے آنے والے لباس سے، کہاں ہوں گے؟ جہنم میں ہوں گے. اتنی بڑی وعید ہے، اور جس گناہ پر جہنم کی وعید آتی ہے علماء کرام فرماتے ہیں وہ گناہ کبیرہ، کبیرہ گناہ میں سے، کبائر میں سے. تو یہ جو ہے اوپر ہونے چاہیے، ٹخنے سے اوپر اوپر، چلتے ہوئے، کھڑے ہوئے، دو حالتوں میں، بیٹھے ہوئے چھپ جائے، لیٹے ہوئے چھپ جائے تو کوئی بات نہیں، دو حالتوں میں کھلا نہیں چاہیے. اور عورتوں کو ڈھکنا واجب ہے، مردوں کو کھولنا واجب ہے اور عورتوں کو ڈھکنا واجب ہے، ان کو کھولنا نہیں ہے. تو اس کے ڈھکے ہوتے تھے مسجد میں، نماز میں حضرت کی نگاہ پڑتی تھی، سوچتے رہے کہ اس کو کیسے بتلایا جائے، کیسے سمجھایا جائے. ایک دن فرمایا کہ بھائی فلانے، ذرا مجھے دیکھنا، میں نماز پڑھتا ہوں، مجھے شک ہوتا ہے کہ میں جب نماز رکوع میں جاتا ہوں یا دوسرے ارکان میں تو میرے ٹخنے ڈھک جاتے ہیں، ذرا سا دیکھ لو، تم میں نماز پڑھتا ہوں تمہارے سامنے، تم ذرا اس کو دیکھ لو، یہ تو گناہ کی بات ہے نا بھائی، یہ تو گناہ کی بات ہے نا بھائی. اب اس نے قرار کیا جی گناہ کی بات ہے، پہلے اس سے کہلوا دیا، اب جب کیا تو اس کی سمجھ میں آ گئی بات کہ ان کے کیا ڈکتے ہوں گے، ڈکتے تو میرے ہیں. تو پیر پڑ گیا، دیکھو پیر پڑ گیا، کہنے لگا کہ حضرت معاف کر دیں، آئندہ آپ کبھی ایسا نہیں ہوگا، کبھی ایسا نہیں. تو یہ ہے اصلاح کا طریقہ، یہ ہے سمجھانے کا طریقہ، یہ ہے بتانے کا طریقہ. دل سوزی ہونی چاہیے، حق بات کو پہنچانے کا طریقہ بھی حق ہونا چاہیے، تو پھر وہ قبول حق کی امید ہے. تو خلاصہ جو عرض کر رہا تھا، ایذائے مسلم سے بچ جائے تو یہ جو ہے انسان، پھر انسان ہے، پھر مسلمان ہے، پھر مومن ہے، اور ولی اللہ. تو ہم کسی بھی درجے میں ناانصافی کے مرتکب نہ ہوں، گھر کے معاملہ، گھر میں بھی، باہر میں بھی، کاروبار میں بھی، دفتر میں بھی. سیٹھ صاحبان، کارخانے دار حضرات، ان کو جہاں موقع ملتا ہے وہ مزدور کو کے ساتھ زیادتی کر دیتے، جہاں مزدوروں کو موقع ملتا ہے وہ سیٹھ صاحبان کے ساتھ ظلم پہ آ جاتے ہیں، اپنی ایک جماعت بنا لیتے ہیں جس کو آج یونین کہا جاتا ہے نا. اب وہ منمانی جو ان کی جائز ناجائز، کوئی پرواہ نہیں، بس ہم تو یہ چاہیے، ہمیں تو یہ چاہیے، ہمیں تو یہ چاہیے، اپنے مطالبات، دونوں غلط. یہ بھی اللہ سے ڈر کے کام کریں، وہ بھی اللہ سے ڈر کے کام کریں، سب کو پیش ہونا ہے اللہ کے دربار میں، کوئی بچے گا نہیں، کوئی نہیں بچے گا. ٹانگیں کپ کپا رہی ہوں گی، جیسے کسی فرمایا، مثال دی کہ شیر کے سامنے بکری آ جائے اچانک، اس کو کوئی دیکھنے والا ہو تو دیکھے اس کی کیا حالت ہوتی ہے نا. ایسے دہشت سے آدمی، ہر آدمی اکیلے اکیلے اپنا حساب دے گا قیامت کے روز. اور بس حالت خراب ہوگی، جنت جہنم کیا بنے گا ہمارا، کیا بنے گا. جہاں پہ نبی کہہ رہے ہوں نفسی نفسی، نبی کہہ رہے ہوں سوائے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم، جو امتی فرما رہے ہوں گے، باقی انبیاء بھی نفسی کر رہے ہوں گے، ہائے میرا نفس، ہائے میری جان، ہائے میری جان، کیا ہوگا میرا، کیا ہوگا میرا. سوچئے، آج ہم سوچتے ہی نہیں، جو دل چاہے کر لیا، جس کے ساتھ آئے مماری کر لی، جس کے ساتھ آئے زیادتی کر لی، جس کا چاہے پیسہ دبا دیا، جس کے مکان پہ چاہے قبضہ کر لیا، اور بعضے ماشاءاللہ سے نمازی بھی ہیں سب کچھ ہیں, لیکن اب اخلاق اور معاملات میں یہ وہ چل رہی ہے. تو بھائی ہمارے یہاں تو اسی کا مذاکرہ ہوتا ہے, یہاں ایسی بات کی تکرار ہوتی ہے کہ ہم اپنے معاملات کو درست کریں, ہے نا, اپنے سوراخ کو بند کریں, جیب میں ڈال رہے ہیں سوراخ ہے تو رہتا ہی نہیں, ادھر ڈالا ادھر نکل گیا گر گیا, یہ ہے وہ سوراخ. عبادت بھی ہو رہی ہے, تلاوت بھی ہو رہی ہے, دیگر اعمال ہو رہے ہیں, لیکن معاملات خراب ہیں, کمائی کے طریقے خراب ہیں, حلال حرام کی فکر نہیں ہے, جائز ناجائز پوچھنے کا اہتمام نہیں ہے. تو جیب میں ڈال تو رہے ہیں اعمال, لیکن کیا ہوتا ہے, ضائع ہو جاتا ہے, اس کا نور نہیں ملتا. وہ یہ مقصد نہیں ہے کہ خدا نخواستہ وہ عمل وہ نہیں ہوا, وہ عمل تو آپ کا وقت پہ ادا ہو گیا, نماز ادا ہو گئی, وقت وہ فرض ادا ہو گیا, لیکن اس کا ایک نور ہے, اس نور کو باقی رکھنا ہے. وہی نور قیامت کے دن ہوگا آدمی کے پاس, پل صراط پر ہوگا اس کے ساتھ روشنی. جہنم کہے گی اللہ کے ولی جلدی چلا جا, تیرے نور سے تو میری آگ ٹھنڈی ہو جا رہی ہے, ہاں تیرے نور سے تو میری آگ ٹھنڈی ہو جا رہی ہے, بھائی جلدی جا جلدی جا. اور ایک وہ ہے کہ وہ ان کے پاس نور ہی جمع نہیں ہوا. تو یہ اعمال کا ایک نور ہوتا ہے جو جمع ہوتا رہتا ہے, اور وہی سمجھو قرب الہی ہے, وہی اللہ کا قرب ہے. وہی بعضوں نے یہ بات کہا فرمایا کہ عمل کرنا تو بھائی پھر بھی آسان ہے, اس کو بچانا مشکل. ادھر غیبت کر دی, چغلی کر دی, جھوٹ کہہ دیا, بہتان لگا دیا, وہ عمل گیا. بھائی حدیث شریف میں آیا نا کہ صحابہ کرام صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں میری امت کا مفلس کون ہے, تو عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم تو اس کو مفلس سمجھتے ہیں جس وقت مال پیسہ نہ ہو. فرمایا میری امت کا مفلس وہ ہے کہ جو قیامت کے روز اعمال کے پہاڑ لے کے آئے گا, لیکن کسی کے ساتھ ظلم زیادتی کی ہوگی, حقوق دبائے ہوں گے, ان کے ساتھ جو ہے ناانصافی والے معاملات کیے ہوں گے, وہ سارے مطالبہ کرنے والے وہاں آ جائیں گے, وہاں تو انصاف ہے, جیسے کہتے ہیں حقوق العباد, وہاں آ جائیں گے اور وہ مانگیں گے, اور وہاں کا سکہ اعمال ہے. وہاں تو پیسہ نہیں ہے کہ اب دنیا میں اتنا ارب پتی تھا, کروڑ پتی تھا, خرب پتی تھا, تو وہاں بھی لے کے پہنچا ہوا ہے اور لے بھائی یہ چیک فلاں بینک کا اور یہ لے فلاں, وہاں تو ہی نہیں ہے نا کیش لے. تو وہاں کیا ہوگا, اتنی نماز دے دو اس کو, اتنا روزہ دے دو اس کو, یہ حج دے دو فلاں کو, اور یہ فلاں چیز دے دو فلاں کو. اب اعمال کا پہاڑ تھا, فرمایا ہوتے 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 صفر ہو گئے, ختم ہو گئے اعمال, اور مطالبہ کرنے والے باقی ہیں, مانگنے والے. اب کیا ہوگا, اب ان کے گناہ اس کے سر ڈالنے شروع کر دیے, اس طرح سے تلافی کی جائے گی, اس کے گناہ اس پر, اس کے گناہ اس پر. اب کیا ہوا کہ اعمال خیر کا پہاڑ تو ختم ہو گیا اور اعمال بد کا پہاڑ اس کے سر آ گیا, اور اس کے لیے جہنم کا فیصلہ ہو جائے. استغفر اللہ العظیم. فرمایا یہ ہے میری امت کا مفلس. تو یہی چیز جو عرض کر رہا ہوں کہ اعمال کرنا آسان ہے, بچانا مشکل ہے نا. آج ہم کہتے ہیں نا وہ غیبت کر لیتے ہیں, غیبتیں کرتے رہتے ہیں, عادی ہو گئے, عادی, اس کے بغیر وقت گزرتا ہی نہیں, زبان جو ہے چلتی رہے چلتی رہے چلتی رہے, اب زبان چل رہی ہے اب سوچ بھی نہیں رہے کہ بھائی یہ برائی ہے کسی کی, یہ اس پہ بہتان ہے اس کے اوپر, سوچ تو لو پہلے, تھوڑا سا زبان کو روکو تو صحیح, نہیں عادت ہو گئی بولنے کی بغیر سوچے. فرمایا غیبت غیبت کیا ہے؟ کسی کے پیٹھ پیچھے ایسی بات کرنا کہ اگر وہ سنے تو اس کو برا لگے، یہ غیبت ہے. اس میں ہے وہ چیز، اس میں وہ چیز موجود ہے اور ہم اس کو ذکر کر رہے ہیں کہ اگر وہ سنے گا تو اس کو برا لگے گا. اگر وہ چیز اس میں نہیں ہے اور ہم اس کو بیان کر رہے ہیں تو فرمایا یہ تو بہتان ہے، یہ تو غیبت سے. اور اب اس میں وہ آدمی یا وہ شخص یا جو بھی ہے اور اس کی وہ چیزیں بھی شامل ہیں، مثلا اس کی اولاد کی برائی کر رہے ہیں، اس کے مکان کی برائی کر رہے ہیں، اس کی گاڑی کی برائی کر رہے ہیں، یعنی اس کو برا لگے گا نا. کسی بھی طرح کی برائی اس کو بری لگے گی، تو اس تمام اس کی غیبت میں شامل ہے. اب بتلائیے ہم لوگ اس میں کس حد تک مبتلا. ہر آدمی اپنے اپنے گروان میں دیکھے، دوسرے کو نہیں دیکھے، اپنے آپ کو دیکھے کہ ہمارے کتنے اوقات اس میں ہیں. اور اس کا کیا ہے؟ فرمایا مردہ بھائی کا گوشت کھانا، مرے ہوئے گوشت کھانا ہے. اور اعمال دے دیے جاتے ہیں، اس کو دے دیے جاتے ہیں. اور ایک جگہ یہ بھی فرمایا ہے کہ یہ شخص اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک کہ اس برائی میں مبتلا نہ کر دیا جائے گا. یہ تو کتنا خطرناک مرحلہ ہے. تو بھائی اب تک جو ہو چکا تو استغفار کر لیں، معافی چاہ لیں اللہ سے کہ اللہ ہم سے غلطی ہو گئی، معاف فرما دیجئے. بعض بزرگوں نے فرمایا کہ کچھ پڑھ کے اس کو اسال ثواب کر دو، کسی قیمت کی ہے ابھی اس کو پتہ نہیں چلا تو کچھ پڑھ لو، ایک دفعہ سورہ فاتحہ پڑھ لو، تین مرتبہ قل اللہ شریف پڑھ لو اور اس کو اسال ثواب کر دو. یہ اس وقت ہے جب اس کو پتہ نہیں چلے، ہے نا. اور اگر آپ کی برائی پتہ چل گئی ہے اس شخص کو کہ اس نے میری برائی کی ہے، تو فرمایا اس کے لیے معافی مانگنا ضروری ہے، اس سے وہ تلافی کر لے، کہہ دے بھائی میرے سے ٹھیک ہے غلطی ہو گئی یار، معاف کر دینا بھائی، آئندہ نہیں ہوگا انشاءاللہ. اور اگر نہیں پتا چلا ہے تو اس کو کچھ ہی سال سوال کر دے. تو اب تک جو ہم سے ہو چکا استغفار، اور آئندہ انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ نہ ہو. ہر چیز کی تلافی موجود ہے جب تک کہ یہ جان نرخرے تک نہیں آئی ہے. جب نرخرے میں آ جائے گی روح نکل کر کے یہاں تک آ جائے گی تو معافی کا دروازہ بند ہو جاتا ہے. اس لیے کہ اس وقت فرمایا کہ عالم غیب منکشف ہو جاتا ہے جب نظر آنے لگتا ہے. اس سے پہلے پہلے، نظر آنے سے پہلے پہلے، مشاہدہ ہونے سے پہلے پہلے توبہ ہے، اس سے پہلے پہلے توبہ ہے. ابھی موقع ہے، صحت ملی ہوئی ہے، فرصت ملی ہوئی ہے، الحمدللہ قوت ہے، اس دینی مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں، مبارک مجلس بیٹھے ہیں. دیکھو سفید ریش حضرات ماشاءاللہ ہمارے درمیان موجود ہیں. تو توبہ کر لیں، استغفار کر لیں کہ اللہ یہ نیکوکاروں کی بس وہ باتیں چونکہ آ گئیں اس لیے عرض کر دیا. پڑھ تو حضرت کی کتاب رہا تھا، ان حضرات کی کتابوں میں جو ہیرے اور جواہرات سے بڑھ کر چیزیں ہیں، سبحان اللہ. دیکھیے آگے فرما رہے ہیں، ارشاد فرمایا کہ بے پردگی بڑھتی جا رہی ہے، اس منکر کی اصلاح کی بڑی فکر کی ضرورت ہے. کیوں صاحب، جب آپ لوگ ایک پاؤ گوشت خریدتے ہیں تو اس کو چھپا کر کیوں لے جاتے ہیں؟ تاکہ چیل نہ اڑا لے. اور 100 روپے کے نوٹ کو اندر کی جیب میں سینے کے ساتھ کیوں رکھتے ہیں؟ تاکہ جیب کترا نہ اڑا لے جائے. یہ حضرت اپنے زمانے کی بات کر رہے ہیں، اس زمانے میں 100 روپے کا نوٹ اس کی قیمت ہوتی، اور روٹی کو ڈھک کر کیوں رکھتے ہیں؟ تاکہ چوہا نہ لے جائے. اچھا صاحب یہ بتائیے کہ گوشت اڑ کر چیل کے پاس یا نوٹ اڑ کر جیب سے جیب کترے کے پاس یا روٹی اڑ کر چوہے کے بل میں جا سکتی ہے یا نہیں؟ خود بخود نہیں جا سکتی، ظاہر بات ہے کہ نہیں. اور اگر چیل گوشت اڑا کر لے جائے اور پھر آپ کے گھر پر گرا دے تو آپ اسے دھو کر کھائیں گے یا عیبدار سمجھ کر پھینک دیں گے؟ ظاہر ہے کہ اس گوشت میں کیا عیب آیا. اور شکریہ بھی چیل کا ادا کیا، چلو گھر تک لانے سے بچے، خود پہنچا گئی. اسی طرح چوہا روٹی لے گیا اور آپ نے اس کے بل میں دیکھا کہ روٹی کا ایک حصہ بل میں اور تین حصہ بل کے باہر ہے. آپ نے ہاتھ سے کھینچ کر اس کے کترے ہوئے حصے کو کاٹ کر باقی حصے کو کھا لیا تو کیا عیب ہوا؟ اسی طرح نوٹ 100 روپے کا جیب کترہ لے گیا مگر تھانے والوں نے اسے پکڑ کر پیٹا اور اس سے چھین کر آپ کو دے دیا، تو اس نوٹ میں کیا عیب آیا؟ ظاہر ہے کہ وہ بے عیب رہا، ظاہر ہے کہ وہ بے عیب رہا اور آپ کے کام کا اب بھی ہے بھائی. اب عورت کے معاملے میں سنجیدہ ہو کر غور کیجئے کہ اگر اس کو کوئی اڑا لے جائے اور واپس کر دے، یا آپ تھانے کی مدد سے یا عدالت کی مدد سے واپس کرا لائیں، تو وہ عورت آپ کے لیے عیبدار ہو گئی یا نہیں؟ اور عورت میں خود اڑنے کی صلاحیت ہے یا نہیں، آپ لوگ خود فیصلہ کیجئے. جو اقلائے زمانہ بنے ہوئے ہیں، کیا عورت کی قیمت آپ کے نزدیک 1 پاؤ گوشت، 100 کے نوٹ اور 1 روٹی سے بھی کم تر؟ ان سب کو پردے میں رکھیں اور عورت کو بے پردہ کر دیں، اور جبکہ ان چیزوں میں خود اڑنے کی صلاحیت نہیں، اور عورت جو خود بھی نفسیاتی طور پر متاثر ہو کر بھاگ سکتی ہے، اس کے لیے پردے کی ضرورت نہیں. ڈوب مرنے کی بات ہے اور کس قدر بے غیرتی کا مقام ہے، اس پر ناز ہے کہ ہم ترقی یافتہ ہیں اور اقلائے زمانہ ہیں. حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم کو بھی یہ حکم ہو رہا ہے کہ جب پیغمبر علیہ السلام کی ازواج مطہرات سے کچھ بات کرنا ہو، پوچھنا ہو، تو پردے میں سے پوچھو، یہ تو ان پاکیزہ نفوس کے لیے حکم ہے، تو ہمارا کیا حال ہوگا؟ جو ہم اس حکم سے اپنے کو مستغنی سمجھتے ہیں، حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ اس کی تشریح فرما رہے ہیں. حدیث میں وارد ہے، لالن ناظر اول منظور الیہا، عورتوں کو قصد و ارادہ سے دیکھنے والا ملعون ہے، اور وہ عورت جو بے پردہ ہو کر خود دکھا رہی ہے ملعونہ ہے. لعنت کا مفہوم شریعت میں خدا تعالی کی رحمت سے دوری ہے، اور بے پردہ عورت سے جتنے لوگ بدنگاہی میں مبتلا ہوں گے، ان سب کو بھی گناہ تو الگ الگ ہوگا، مگر اس عورت کے سر پر سب کے گناہوں کا مجموعہ لادا جاوے گا، اور اس کے شوہر یا ماں باپ کو، جنہوں نے اسے پردے میں رکھنے کی کوشش نہیں کی، ان پر بھی سب کے گناہوں کا مجموعی طور پر وبال ہوگا. ایک اشکال، اس کا حل. بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہسپتال میں جو نرسیں ہیں، تو حضور جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی عورتیں مرہم پٹی وغیرہ جہاد کے زخمیوں کا کیا کرتی تھیں اور جہاد میں شریک ہوا کرتی تھیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ابتدائے اسلام میں قبل نزول آیات حجاب، پردے کے احکامات سے پہلے ایسا تھا. چنانچہ بعد نزول احکام پردے کا حکم نازل ہو جانے کے بعد، بعض عورتوں نے عورتوں کی طرف سے نمائندگی کے طور پر بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم سے جہاد کی شرکت کی اجازت چاہی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا اور ارشاد فرمایا کہ تمہارا جہاد اپنے گھروں میں اپنے شوہروں کی خدمت ہے. ارشاد فرمایا کہ پردہ شرعی آج کل صلحہ کے گھرانے میں بھی نہیں ہے، شرعی پردہ، الا ماشاءاللہ بعض خاص گھرانے، مثلاً چچی اور ممانی اور تایا امی سے پردہ کرنا چاہیے، اسی طرح پھوپی ذات، خالہ ذات، چچا ذات بہنوں سے پردہ واجب ہے، اور اسی طرح وہ بوڑھی عورت جس کا چہرہ دیکھنے میں گنجائش ہے مگر اس کے بالوں کا دیکھنا اس وقت بھی حرام ہے. دیکھیں یہ وہ رشتے ہیں کہ جن کو سمجھا جاتا ہے کہ اس میں جو ہے وہ کوئی بات نہیں بھائی, یہ تو ہمارے گھر کے لوگ سمجھ لینا چاہیے. چچی, ممانی, تایا امی اور تمام زاد, کزن جس کو کہتے ہیں آج کل, اور وہ بوڑھی عورت سے تو وہ حکم ہٹ جاتا ہے, لیکن بالوں کا اس کا دیکھنا وہ بھی فرمایا حرام ہے. چھوٹا ملازم بچہ جوان ہو گیا, اب پردہ واجب ہو گیا. گھروں میں کہتی ہیں کہ یہ تو میرے سامنے کل بچہ تھا, اس سے کیا پردہ, یہ تو بچپن سے ہمیں دیکھتا تھا, یہ کیا نادانی. علماء کرام سے احکام معلوم کریں, یہ بڑا اہم مسئلہ ہے. آج ہمارے معاشرے میں جس قدر بے پردگی ہے, جس قدر بے پردگی ہے, غیروں کی سازش, انہوں نے اس کو ہوا دی, بڑا بڑا کر جو ان کے معاشرے میں جو چیز تھی اس کو یہاں رائج کرنے کی پوری کوشش, ہر طرح سے, مال سے, جان سے, ہر طرح سے, کہ یہ معاشرہ بھی ایسا ہی ہو جائے. جو ہمارے یہاں خرابیاں ہیں وہ ان کے یہاں بھی آ جائیں, اور وہ اس میں بڑی حد تک کامیاب ہو. اور یہی وہ تین چیزیں فرمایا فتنہ ہے نا, تین چیزیں, زن, زر, زمین, ساری لڑائی اسی پر ہے, دنیا میں فساد اسی پر ہے, زن, زر, زمین. اور اللہ تعالی ہماری فطرتوں کو چونکہ جانتے ہیں, وہ ہمارے خالق و مالک ہیں, تو انہوں نے اس سے بچانے کے لیے حکم دے دیا, قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهن, قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن. اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام, آپ مومنین سے فرما دیجئے کہ اپنے بعض نظروں کی حفاظت کیا کریں. کس نظروں کی؟ نامحرم عورتوں سے اور امرد لڑکوں سے. امرد لڑکے اس کو کہتے ہیں بھائی جس کی داڑھی مونچھ نہیں آئی ہو, اس سے بھی حفاظت کر, ان کی نسوانیت. یا اگر فرمایا داڑھی بھی آ گئی کسی بچے کی اور ابھی اس میں نسوانیت ہے, تو اس سے بھی حفاظت, اور غیر محرم سے تو ہے ہی ہے, عورتوں سے تو ہے ہی. تو یہ حکم دے دیا کہ نظروں کی حفاظت, کیونکہ نظر جب بچے گی تو جسم بچے گا, تو دل بچے گا, یہ بنیاد ہے. نظر جو ہے پہلا اسٹیپ, پہلا قدم نظر ہے. اس لیے ہمارے خالق و مالک ہمیں حکم فرما رہے نظر کی بات کرو. اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو نصیحت فرما رہے ہیں, اے علی, پہلی نظر کے پیچھے دوسری نظر مت ڈالنا. مفہوم کہ پہلی نظر پڑ گئی غلطی سے, خیال نہیں تھا پڑ گئی, لیکن فرمایا اب فوراً نیچے کرو, یہ ہٹا لو. اور آگ کا گارڈ تو اللہ میاں نے خود ہی دے دیا ہے, یہ پلکے جو ہیں, حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کے بقول, جب وہ آ گئے سامنے نابینا ہو گئے, جب وہ ہٹ گئے سامنے سے بینا ہو گئے. اس کو بند کرنے کے لیے کہیں جا کے بٹن نہیں دبانا ہے کہ بھائی جاؤ ادھر جا کے بٹن دباؤ پہلے, یہ تو خود بہت اللہ نے اس میں نظام ایسا رکھا ہوا ہے, اسی لیے دیا ہے یہ کہ بھائی جس چیزوں کو منع کیا ہے فوراً گرا لو, اور جن کو دیکھنے کے لیے کہا ہے کھول لو, پھاڑ لو. آپ خانہ کعبہ کو دیکھنا ہو ایسے پھاڑ لو جتنا پھاڑ سکتے ہو, ماں باپ کی زیارت کرو, قرآن شریف کی زیارت کرو, اور جس کو اللہ نے بیوی دی ہے بیوی کو دیکھے, حلال ہے دیکھنا اللہ کی طرف سے. بہت سارے ایسے بیٹھے ہیں جن کی نہیں ہے, مل جائے گی تمہیں بھی, اللہ سے مانگتے رہو. دیکھنے کی چیزیں اللہ نے بہت بنائی ہیں، نہ دیکھنے کی کم ہے جس کے لیے حکم نہ دے. لیکن یہ بنیاد ہے، روحانیت کی بنیاد یہی ہے. یہ وہ چیز ہے کہ کتنا ہی عابد ہو جائے، کتنا ہی فلاں ہو جائے، کتنا بھی ہو جائے اور اس پہ عمل نہیں کرتا تو دل سیاہ کا سیاہ رہے گا. آزمائش شرط بچا کے دیکھے تو ایمان کی حلاوت ان شاء اللہ تعالی پائے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس کو نصیحت فرما رہے ہیں؟ دیکھیے حضرت علی رضی اللہ عنہ کیا مقام ہے ان کا، ان سے کوئی توقع کی جا سکتی؟ گویا کہ ان کے واسطے سے ہمیں نصیحت فرما رہے ہیں. اور اس حکم کا انداز دیکھیے اللہ تعالی کا کہ یہ ایسی حیا والی بات ہے کہ اللہ نے ڈائریکٹ ہمیں حکم نہیں دیا. کتنے احکامات اللہ کے دیکھو ڈائریکٹ ہیں، اے میرے بندو یا ایھا الذین آمنو، ہے کہ نہیں ہے؟ اور یہاں نبی علیہ السلام کو واسطہ بنا کے دیا جا رہا ہے کہ دیکھو کتنا حیا کا حکم ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو واسطہ بنا کے حکم دے رہے ہیں اپنے بندوں کو. یہ اتنی بے حیائی کا کام ہے. تو آج ہمارے معاشرے میں ایک بہت بڑی جو گراوٹ آئی ہوئی ہے جس کی وجہ سے ترقی نہیں ہوتی. کون سی ترقی بھائی؟ روحانی ترقی. اور روحانی ترقی ہی تو اصل ترقی ہے، اسی سے مشروط مادی ترقی بھی ہے. جتنی روح مضبوط ہوگی اتنی انشاءاللہ مادی بھی ترقی ہوتی ہے آدمی کی، ہے نا؟ ایمان مضبوط ہوتا ہے تو پھر اس کے آگے کچھ ٹھہرتا نہیں، سارے اس سے کانپتے ہیں، کفار بھی کانپتے ہیں، شیطان بھی کانپتا ہے. بھاگ جاتا تھا نا شیطان حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ جہاں دیکھتا تھا ان کا دم دبا کے بھاگا کپو چکر. تو اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس فعل قبیح سے بچنے کی توفیق دے. اور دیکھیے خواتین کے لیے الگ حکم دیا. آج بہت ساری خواتین اس غلط فہمی کا شکار ہے، وہ سمجھتی ہیں کہ ہمیں پردہ کرنا ہمارے لیے، یعنی ہم پردہ کر لیں، مرد ہمیں نہ دیکھیں، ہم مردوں کو دیکھتے رہیں. وہ اس غلط فہمی کا شکار ہے. بھائی ہمیں تو نہیں دیکھا نا انہوں نے، ہم نے دیکھ لیا ان کو. آگے دوسری آگے اسی کو فرمایا کہ خواتین کو منع ہے، ان کو بتا دو کہ اپنے فرما دیجئے کہ اپنے نظر کی حفاظت کریں غیر محرموں سے، مردوں سے یعنی. تو ان کے لیے بھی الگ سے حکم بیان فرمایا. اس کی اہمیت کا اندازہ اس سے لگایا جائے کہ الگ سے اس کو بیان کیا گیا ہے. معاذ والا رحمتہ اللہ فرمایا کرتے ہیں دیکھو بھائی یہ مشکل پرچہ لگتا ہے، پرچہ مشکل لگتا ہے، مشکل ہے نہیں لیکن لگتا ہے، لیکن نظر بچا لو، مولا کو دل میں پالو. جتنی بے حیائی کی وہ فراوانی ہے تو فرماتے تھے حلوہ ایمانی کی بھی فراوانی. نظر بچاتے جاؤ اور حلوہ ایمانی کھاتے جاؤ، تقوی کا نور پاتے جاؤ، دل میں نورانیت لیے جاؤ تو گھبرائے نہیں اس سے کہ بھائی اتنا معاشرہ جو ہے وہ ہے اور ہم کیسے ہوگا اور کس طرح ہوگا، ہمارے لیے تو بڑا مشکل ہے. اللہ تعالیٰ نیت کرنے والوں کے لیے جو ہے آسان کر دیتے ہیں. نظر محفوظ، دل محفوظ، دل کی پاکیزگی، دل میں خیالات کی پاکیزگی تو قرب الہی پھر ملے گا. غیر اللہ دل سے نکلے گا تو اللہ آئیں گے. بھائی سیدھی سی بات ہے، جب پیالہ خالی ہوگا تو کچھ آتا ہے اس میں؟ ہم نے تو دل میں یہ بھرے ہوئے ہیں، حسین صورتیں بھری ہوئی ہیں، فلاں دل اٹکایا ہوا ہے، فلاں جگہ دل اٹکایا ہوا ہے. کتنے گھرانے برباد ہو رہے ہیں، زندگیاں بے سکون ہو رہی ہیں اس فعل قبیح کی وجہ سے. کیا کیا جائے، مجبوری یہ کہنا پڑتا ہے. باتیں تو ایسی ہیں کہ بس جاتے ہیں دفتروں میں، وہاں دل لگا لیتے ہیں، اب گھر میں لڑتے جھگڑتے رہتے ہیں. تو باہر جب نظریں خراب کریں گے تو پھر گھر میں جھگڑیں گے. وہ شیطان انہیں بہت دکھاتا ہے، خوب سے خوب تر دکھاتا ہے، گھر والوں کو کمتر دکھاتا ہے اور گھر کی زندگی بے سکون ہو گئی. اگر اس اللہ کے بتائے ہوئے قانون پر عمل کرتا تو نہ باہر دیکھتا، نہ دل میں خیال آتا، نہ گھر میں خرابی معلوم ہوتی، سب سے اچھا اس کو اپنا گھر ہی نظر آتا۔ رحمۃ اللہ کے بقول، شیطان جو ہوتا ہے باہر دکھاتا ہے 16 آنے اور گھر میں دکھاتا ہے 4 آنے، حالانکہ گھر میں تو 16 آنے ہیں، نظر کی بات ہے۔ تو یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے، معمولی چیز نہیں ہے۔ اس وقت معاشرے کا ہمارے ایک المیہ ہے کہ اچھے خاصے لوگ اس طرح کے، ابھی ایک واقعہ ہوا ہے اسی محلے میں، وہ اسی بدنظری کا ہی شاخسانہ ہے کہ یہاں تک کہ بیوی کو طلاق دے دی، بچے بھی ہیں، اس کو بھی چھوڑ دیا اور اب دوسری شادی کے چکروں میں ہیں، لیکن ہو نہیں رہی ہے، ہوگی بھی کیسے؟ یہ اسی کا شاخسانہ، اپنی ندوائی زندگی برباد کر کر۔ اللہ ہمیں سمجھ دے، عقل دے، شعور دے، اور غیروں کی سازش کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کو بھائی عمل نہیں ہوتا، کوشش کرتے ہیں نہیں ہو رہا، تو مشورہ کرو، اللہ والے ان کے خادمین سے مشورہ کر لو، وہ ترکیب بتا دیں گے، انشاءاللہ چھوٹ جائے گا، چھوٹ جائے گا۔ دیکھو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں ایک 70 سالہ بوڑھے شخص نے یہ مسئلہ پیش کیا کہ حضرت مجھ سے نظروں کی حفاظت نہیں ہوتی، اب میرے پیر لٹک گئے ہیں قبر میں، اور میرا یہ حال ہے کہ جہاں کوئی سامنے سے ہوتا ہے گزرتی ہے اور میں دیکھنے لگتا ہوں۔ تو حضرت نے دیکھو حکیم الامت تھے، کیسا نسخہ دیا؟ فرمایا دیکھو بھائی، وہ جو کچھ سامنے سے جا رہی ہے، اگر وہ تم سے بڑی عمر کی ہے مثلا، تو تم یہ بولا کرو یہ میری ماں ہے، کیا بولو؟ یہ میری ماں ہے۔ اگر تمہیں اندازہ ہوا کہ یہ تمہارے ہم عمر ہے تو اس کو بولو یہ میری بہن ہے، اور اگر اندازہ ہو کہ یہ تم سے چھوٹی ہے تو بولو یہ میری بیٹی ہے، یہ کرو تم۔ جو مرض 70 سال سے نہیں چھوٹ رہا تھا، یہ خیال دے دیا حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے، حکیم الامت مجدد الملت، پاکیزہ خیال دے دیا نا، پاکیزہ خیال دے دیا، ماں بہن بیٹی۔ ہفتہ دو ہفتہ عمل کیا، خط آ گیا حضرت الحمدللہ اصلاح ہو گئی، چھوٹ گیا۔ تو اللہ والوں کے پاس نسخے بہت ہیں، ہم چاہیں تو سب کچھ ہے، انشاءاللہ رجوع کریں ان سے، ان کے خادمین سے، انشاءاللہ اصلاح ہوگی۔ برائی کو برائی تو سمجھے پہلے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد، اللہم انت السلام انت السلام، تبارک یا ذا الجلال والاکرام، اللہم انی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، یا رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، یا رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، اللهم اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات انك سميع قريب مجيب الدعوات، یا اللہ ہم سب کے یہاں جمع ہونے کو انتہائی قبول فرما لیجئے، جو کچھ کہا گیا، سنا گیا، پڑھا گیا، یا اللہ عمل کی توفیق عطا فرما دیجئے، عمل کرنا آسان بنا دیجئے، یا اللہ ہمارے ظاہر کی بھی اصلاح فرما دے، ہمارے باطن کی بھی اصلاح فرما دے، یا اللہ ہمیں ایک بندے کو آپ جیسا دیکھنا چاہتے ہیں، یا اللہ ہمیں ویسا بنا دیجئے، جلد ہماری اصلاح فرما دیجئے، یا اللہ اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں، ہم اقراری مجرم ہیں، یا اللہ ہم اقراری مجرم ہیں، یا اللہ ہم سراپا خطاوار ہیں، سراپا سیاہ کار ہیں، یا اللہ ہمارے حال پر رحم فرما دیجئے، یا اللہ ہمارے حال پر رحم فرما دیجئے، مرنے سے پہلے پہلے یا اللہ آپ ہم سے راضی ہو جائیے، اپنی رضا اپنی محبت نصیب فرما دیجئے، یا اللہ دین پر چلنے میں ہمیں استقامت عطا فرما، یا اللہ دین پر چلنا سہل اور آسان فرما، مزیدار بنا دے، یا اللہ شوق دے دیجئے، ذوق دے دیجئے، اہتمام دے دیجئے، نمازوں کا اہتمام دے دیجئے، نمازوں کا شوق دے دیجئے، اپنی طاعت کا شوق دے دیجئے، نوافل کا، ذکر کا، عبادات کا شوق دے دیجئے، اور گناہوں سے ہمارے دل کو اچاٹ کر دیجئے، یا اللہ آخرت کی محبت پیدا فرما دے، یا اللہ تمام محبتوں سے بڑھ کر اپنی محبت عطا فرما، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا فرما، یا اللہ دنیا کی نفرت دل میں ڈال دے، یا اللہ یا اللہ ایک ایک لمحے کی زندگی کو اپنی رضا والی بنا دیجئے، اتباع شریعت والی بنا دیجئے، اتباع سنت والی بنا دیجئے، اپنے مقبولین کا ساتھ دنیا اور آخرت میں نصیب فرما دیجئے، ابھی سے لے کر موت تک اور موت سے لے کر محض آپ کے فضل و کرم سے جنت میں جانے تک جتنے مسائل نازل گھاٹی آنے والی ہیں ہمارے لیے پوری امت کے لیے سہل اور آسان فرما دے، یا اللہ آخرت کا صحیح یقین نصیب فرما، ایمان و یقین کامل عطا فرما، ایمان کامل عطا فرما دیجئے، ہمارے اعمال کی اصلاح فرما دیجئے، اخلاق کی اصلاح فرما دیجئے، بہت سارے احباب دعاؤں کے لیے فرمائش کرتے رہتے ہیں، یا اللہ بہت سے حضرات خواتین بیمار ہیں، ہسپتالوں میں ہیں، گھروں میں ہیں، اللہ اپنے کرم سے ان کے لیے عافیت کے فیصلے فرما دیجئے، شفا کے فیصلے فرما دیجئے، یا اللہ عافیت کے فیصلے فرما دیجئے، جملہ مرحومین کی اللہ بخشش فرما دیجئے، یا اللہ جن کے جو مسئلے مسائل ہیں، رزق کے مسائل ہیں، رشتوں کے مسائل ہیں، اور دیگر جو بھی مسائل ہیں، اللہ اپنے کرم سے سب کے مسئلے مسائل حل فرما دیجئے، یا اللہ زندگی آسان فرما دے، یا اللہ با سکون زندگی بنا دیجئے، با لطف زندگی بنا دیجئے، اپنا تعلق دے کر، اپنی محبت دے کر، اپنی طاعت دے کر، ہماری دعاؤں کو اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقہ طفیل میں قبول فرما لیجئے، یا اللہ اس ملک کے خداداد کی اللہ حفاظت فرما، اندرونی بین سازشوں سے اس ملک کی حفاظت فرما، یا اللہ کفار مشرکین کو ہدایت عطا فرما، ان کی قسمت میں ہدایت نہیں ہے تو ان کو ہلاک فرما، ان کی قوت کو پاش پاش فرما دے، یا اللہ ان کو آپس میں لڑا دے، یا اللہ ان میں پھوٹ ڈال دے، یا اللہ خاص فضل فرما دیجئے، دینی جماعتیں، دینی شخصیتیں، دینی انجمن سب کے ساتھ کرم فرما دیجئے، ہماری دعاؤں کو اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے اور طفیل میں قبول فرما لیجئے، آمین آمین آمین، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحابہ اجمعین، برحمتک یا ارحم الراحمین.